قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو، ایک دم الزام تراشی. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. سوچئے کتنی سخت دھمکی تھی فرعون کی طرف سے ان سارے جادوگروں کے خلاف جو فرعون کے کہنے پر حاضر ہوئے تھے اپنے سارے کرتب دکھانے اور اس سے انعام مانگ رہے تھے اور سب کچھ وہ ڈیل ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا الى ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. اس موقع پر آپ دیکھیے کہ جب جان کو خطرہ تھا تو انہوں نے کون سی دعا مانگی؟ صبر کی دعا مانگی. یا اللہ ہمیں ایسی طاقت عطا کر جس کے ذریعے ہم وہ کچھ برداشت کر سکیں جس کی فرعون ہمیں دھمکی دے رہا ہے. یاد رکھیے صبر کی خوف کے موقع پر بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان کا دل جمع رہے، کیونکہ یہ دھمکی بہت بڑی دھمکی تھی، اتنی بڑی دھمکی تھی کہ جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے گا اور آپ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اگر آپ اس کام سے باز نہ آئے، تو واقعی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن انہوں نے اپنے نفسوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جمانے کے لیے، اس خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دہشت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے صبر کی دعا کی. ہمارے ہاں عام طور پر صبر کسی مصیبت کے آ جانے کے بعد کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ اب، لیکن یہاں پر ابھی مصیبت آئی نہیں، وہ دکھائی دے رہی ہے سامنے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے آئندہ کبھی خوف ہو، کبھی کسی چیز کی پریشانی ہو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالی سے صبر مانگیے. اور دعا بھی کیسے کی؟ کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. افراغ کہتے ہیں کہ برتن میں جو کچھ ہو وہ سب کا سب انڈیل دیا جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے. مثلا آپ جگ سے پانی ڈال رہے ہیں گلاس میں، تو پورے کا پورا پانی گلاس میں ڈال دیں تو اس کو افراغ کہتے ہیں. کہ یا رب جتنا بھی صبر ہوتا ہے وہ سارا ہمارے اندر ڈال دے. اور جب دل صبر سے بھر جائے تو پھر دل کے اندر کیسی کیسی قوت ہوگی، کوئی بزدلی کا نام نہیں ہوگا، پھر ایسے خوف کا مقابلہ کرنے کی سکت آ جائے گی. تو کہیں بھی ایسی کوئی کیفیت آئے کہ جس میں آپ خوف کا شکار ہو، گھبراہٹ، کہ یا رب ہمارے قدم جما دے، ہمیں صبر عطا کر دے. اور پھر ساتھ انہوں نے ایک اور دعا بھی مانگی، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا. یعنی صرف اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا کہ ہم تو اب ایمان لے آئے ہیں اور یہ اگر ہمیں مار دے گا تو ہم مومن ہی مریں گے، پھر بھی کہا کہ اللہ ہمیں اسلام پر ہی رکھنا، کیونکہ اب انہیں زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی. اور اس کے ساتھ ہی پھر جب صبر آ گیا تو فرعون کی دھمکی کی بھی پرواہ نہیں رہی. اب ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ آخرت میں نجات ہو جائے، اسلام پر موت آئے، اور جو کچھ اللہ کے پاس انعام و اکرام ہے اس کو حاصل کر سکیں. اس سے کیا ہوا؟ فرعون ہی ذلیل ہوا اور اس کی دھمکی باطل ہو گئی. یاد رکھیے صبر سب سے زیادہ وسیع اور بہترین نعمت، لہذا آج کی اس دعا کو پکڑ لیں، ربنا افرغ علینا صبرا. مثلا یہاں آنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی، کچھ ہو رہا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی ختم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں تم سے ہرگز بچا کے نہیں رکھوں گا، وہ تم ہی کو دوں گا، تم ہی میں بانٹوں گا. لیکن جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچا لے گا. اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا. جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ اسے بے نیاز کر دے گا, اور جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر عطا کر دے گا. اب یہاں صبر کیا ہے؟ سوال سے بچنا. اور کسی کو کوئی ایسا عطیہ تحفہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو. تو آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں جلد بازی کی کیفیت دل میں آ جائے نا, اور جہاں ہم تھوڑ دلے ہونے لگے, جہاں آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ کو دل چاہے کہ بس میں ابھی اس کو جواب دوں, اور سارے کام چھوڑ کے آپ فون اٹھائیں اور آپ کے دل میں جو غبار بھرا ہو اس کو نکالنے کی سوچیں, تو اس وقت بھی یہ دعا مانگے, ربنا افرغ علینا صبرا, اللہ آپ جتنا صبر ہے نا وہ سارا میرے اندر ڈال دے تاکہ میرا دل قابو میں آ جائے اور میں اس غلط کام سے بچ جاؤں. تو اللہ ضرور مدد کرے گا ہر موقع پر. جہاں اپنا آپ کمزور دکھائی دے کہ ہم اپنا مقابلہ خود بھی نہیں کر سکتے, خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہاں اللہ سے صبر کی دعا کیجئے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان صبر مانگتا ہے اور صبر کرنے لگتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. واصبروا ان اللہ مع الصابرین, اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جیسے جنگ بدر میں آئی تھی, ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھائے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ کی مدد آئے گی, لیکن کب؟ ان تصبروا وتتقوا, تم سے بھی تو کچھ چاہیے نا, اور وہ صبر ہے اور تقویٰ ہے. تم صبر کرو گے مدد آئے گی. اور پھر آخرت میں اجر عظیم, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انلمیٹڈ دیا جائے گا. اسی لیے روزے کی جزا انلمیٹڈ ہے, اللہ نے چھپا کے رکھی ہے, کیونکہ اس میں سارا دن انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے, کھانے پینے سے, خواہشات کی تکمیل سے, اور فضول باتوں سے بھی, ہر طرح کی ایسی گفتگو سے بھی بچنا ہوتا ہے کہ جس سے روزہ خراب ہوتا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا, کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں, اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا, میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا تاکہ ان کو ہم اپنی کنیزیں بنا لیں. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. تکبر کے جملے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, کیا استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. زمین اللہ کی ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے, اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں, متقین. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا, تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں, یعنی ہمارے حال کب بدلیں گے, ہمیں اس ظلم سے کب نجات ہوگی؟ اس نے جواب دیا, قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے, مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ, ہم اس کے مستحق ہیں, وی ڈیزرو اٹ. اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے منحوس قرار دیتے, حالانکہ در حقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے پاس تھی, مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے, یعنی ان سے برا شگون لیتے, حالانکہ یہ بدشگونی کے خود ہی اہل تھے, مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. یاد رکھیے کہ جب انسان کے پاس کوئی بھی نعمت آئے تو اس کو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور فوراً یہ سوچنا چاہیے مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی, یہ برکت ہے, یہ اس کی عنایت ہے, یہ اس نے دیا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو نعمت کا حقدار سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی, یہ تو ہمارا رائٹ تھا, یا اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، یہ سب کچھ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہی فتنہ، یہ تو فتنہ ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قارون نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر ملا ہے. اور پھر جب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری ذہانت کی وجہ سے، ہماری کسی قوت اور ہماری کسی بڑائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ خیال ہے. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے، کوئی بھی، یو نیم اٹ، سب اللہ کی طرف سے ہے. اس نے بن مانگے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آپ دیکھیے کہ کیا آپ نے مانگا تھا کہ آپ کی نگاہ صحیح کام کرے، اور وہ جس جس طریقے پر ہماری آنکھ کام کرتی ہے وہ سسٹم سارا ہم نے مانگ کر لیا تھا اللہ سے؟ بن مانگے ملا نا. یہ بہت ساری نعمتیں جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. لہذا وہ نعمت جسے ہم نعمت سمجھتے نہیں، اور وہ نعمت جسے ہم بطور نعمت دیکھتے ہیں، ان سب مواقع پر ہمیں اللہ کا ہی شکر گزار بننا چاہیے، اور کبھی اس کو اپنے سے منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. پھر اسی طرح ان کا حال کیا تھا کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام کو فال بد قرار دیتے. یاد رکھیے یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. اکثر لوگ مصیبت آنے کی وجہ نہیں جان پاتے، لہذا اس وجہ کو دور بھی نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا ہے، اور جس کو یہی سمجھ نہ آئے کہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا ہے وہ اس کا حل کیسے نکالے گا؟ وہ تو نہیں نکال سکتا، تو پھر اس کی پریشانی بڑھتی رہے گی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان ہو، اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اور پھر وہ یا تو اگر کوئی گناہ ہے تو اس پر توبہ استغفار کرے، اور اگر کوئی ظاہری سبب نظر آ رہا ہے تو اس کا علاج کرے. آپ دیکھیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو ادھر ادھر کی بات بتاتے ہیں، اصل مرض ہی نہیں بتاتے، تو وہ بھی پھر آپ کو ویسی دوا دیتا ہے، تو اس سے بیماری گھٹنے کی بجائے اور بڑھ جاتی. ایک دفعہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ اس میں باقاعدہ فگرز دیے ہوئے تھے امریکن ڈاکٹرز کے بارے میں کہ ان کے کتنے لوگ صرف ڈاکٹرز کی غلط تشخیص کی وجہ سے مرتے ہیں، جن کی تعداد روڈ ایکسیڈنٹس میں مرنے والوں سے بھی کہیں زیادہ ہے. موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسانوں کی وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانوں پہ مشکل آ جاتی ہے؟ اس کو جاننا بھی ایک علم ہے، اور اس کے لیے صرف ظاہری علم نہیں، اس کے لیے حکمت درکار ہے، اس کے لیے گہرا فہم درکار ہے، اس کے لیے اللہ کی توفیق درکار ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، کسی دوسرے کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اس کی زندگی میں کوئی چھوٹا مسئلہ ہے یا بڑا مسئلہ ہے، وہ کیوں پیش آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. دوسروں کو صرف مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اپنے اندر کی کمی کوتاہی کو بھی پہچانے، اللہ سے وہ شعور مانگے، وہ سمجھ مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنی غلطی دکھائے تاکہ آپ کے پارٹ پر اصلاح ہو جائے. جب آپ اصلاح کے لیے قدم اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ دوسری طرف سے بھی اصلاح ہو جائے گی. جو شخص اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ کیوں توقع رکھتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے؟ آپ تو اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتے، نہ اپنے غصے کو، نہ اپنی فرسٹریشن کو، اور آپ دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہی سیدھا ہو جائے اور وہی بہت اچھا انسان بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ سے جب ہم علم مانگتے ہیں نا اور فہم مانگتے ہیں تو اس کا بھی مانگے، یعنی صرف کتابی علم نہیں مانگے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما تو ہمارے سامنے کتابیں آ جاتی ہیں، یعنی ہم بہت سی کتابیں پڑھ لیں، بہت سے لیکچر سن لیں، اس سے سب کچھ نہیں آتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سا علم اور سمجھ انسان کو امتحان میں ڈال کر دیتا ہے. اگر انسان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو اس کو سب نظر آتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے اپنی ان آنکھوں سے کہ اس پر آنے والی مصیبت کیوں آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا حل کیا، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے. ورنہ وہ میز کی طرح جیسے وہ ہوتے ہیں نا پزل ہوتی ہے اس میں سے وہ پزل ہی رہتا ہے, اس کو رستہ نہیں ملتا. لوگوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ ان پہ جو قحط سالی یا تکلیفیں جو ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سکھانا چاہتا ہے کچھ, اور کیا سکھانا چاہتا ہے. وہ جب اس سے کچھ نہیں سیکھتے تو یہ انسان کے لیے دنیا کے لیے بھی بدبختی اور آخرت کے لیے بدبختی کا باعث بن جاتا ہے. سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ کندہ کے ایک مریض کی عادت کے لیے گیا. جب وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ, مومن کے مرض کو اللہ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتا ہے, اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد کھول دیا, اسے نہیں پتا باندھا کیوں اور کھولا کیوں, کیا مقصد تھا اس بیماری کا. لیکن مومن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ پر یہ جو بیماری آئی ہے یہ کیوں آئی ہے, اس کی اصل وجہ. دیکھیں ہم غلط وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں دوسروں میں اور جگہوں پر, اپنا کیا قصور ہے میرا, میں نے کہاں غلطی کی, اور پھر جب وہ اس سے نکلتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اس کے بدلے گناہ معاف کر دیے ہیں, اور دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس تکلیف کو اپنی رضا کا سبب بنا دے اور اس کے ذریعے درجات کی بلندی عطا کر. تو ایک دعا ہے اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہیا, اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے ہی دکھا دے جیسے وہ ہے, نہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دوں اور نہ کسی اور کو دھوکے میں رکھوں. سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے جو انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے اپنے گناہوں کی تاویلیں کر کر کے اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر کر کے. اس کی وجہ سے انسان پھر اس گناہوں کی دلدل سے باہر نکل ہی نہیں سکتا, اسے نہیں سمجھ آتی یہ اونٹ کیوں باندھا گیا اور کیوں کھول دیا گیا. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے, ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا, ٹڈی دل چھوڑے, سرسریاں پھیلائیں, مینڈک نکالے, خون برسایا, یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں, مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. خود نہیں دعا کرتے, خود عاجزی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتا تکلیف میں تاکہ بندہ گڑ گڑائے, روئے, معافی مانگے, اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن ایسے متکبرین خود دعا کرنے کے بجائے کسی کو کہہ دیتے ہیں ہم مشکل میں تم ہمارے لیے دعا کر دو. بھئی اللہ تو چاہتا تم اللہ کے سامنے سجدے میں گرو, اور تم ابھی بھی نہیں اس کے آگے جھکتے اور صرف دوسروں پر ہی رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے. دوسروں کی دعائیں بھی اس وقت قبول ہوتی ہیں جب بندہ اپنے لیے خود بھی دعا کر رہا ہو. اور وہ کہتے کہ اب اگر تم ہم سے یہ بلا ٹلوا دو گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے, مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکایک اپنے عہد سے پھر جاتے, بھول جاتے کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا, کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا یعنی فلسطین میں بسا دیا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. سبحان اللہ, یہ ہے صبر کی جزا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا گیا کہ اے قوم واستعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر کرو, ابھی انتظار کرو, اللہ سے اچھا گمان رکھ کے اچھے دنوں کا انتظار کرو, اچھے دن بھی آئیں گے. تو پھر چونکہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. لہذا انسان کسی بھی تکلیف میں مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. اور یہ وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں نجات دے گا. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی یہ بات فرمائی, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو. یاد رکھیے کہ صبر سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر بھی عطا کرتے ہیں اور مدد بھی دیتے ہیں. اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا, پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو, یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے, اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ یہ کیسے لوگ ہو تم, حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی. آج آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی اس فضیلت کو کوئی فضیلت نہیں سمجھتے, اور اس دین کی قدر نہیں کرتے, اور اس پر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی, جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. قتل تو فرعون ہی کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آزمائش میری طرف سے تھی, میں نے تمہیں اس حال میں ڈالا تھا تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو یاد رکھیے, جب مسلمانوں پر کوئی غیر قوم مسلط ہو جائے تو بظاہر یوں لگتا ہے نا کہ یہ دوسروں کی سازش ہے اور وہ آ کے مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں ان کو, لیکن یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے امتحان ہوتا ہے, اور اس کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ امتحان کیوں آیا ہے. اور جو ابھی تک امن میں ہیں ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا, اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا, اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے, یعنی موسیٰ علیہ السلام, تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا. تو انہوں نے التجا کی, اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارینی, اے میرے رب مجھے دکھا. انظر الیک, میں تجھے دیکھوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, کہا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو تم مجھے ضرور دیکھ لے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو بولے, سبحانکا, پاک ہے تو, تبتو الیک, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایسا مطالبہ ہی کیوں کیا. حالانکہ وہ ان کا شوق تھا کہ اللہ کو دیکھیں. اب دیکھیں کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہے. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں, صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, جن جن سے ہم کہتے ہیں ہمیں کبھی خواب میں ہی نظر آ جائیں. کچھ لوگ باقاعدہ کچھ وظیفے کرتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں نظر آئیں. بہت شوق ہوتا ہے, محبت ہے نا, اس لیے شوق ہے دیکھنے کا. اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ کے دیدار کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے, خاص الخاص لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرتے ہیں, مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں کہ کل ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے محبت کرتے تھے, ان کو شوق تھا اللہ کو دیکھنے کا, تو انہوں نے جو دل میں خواہش تھی وہ اس کا اظہار کر دیا, اللہ پاک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ ہمت کیسے ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, اس سے پہلے تو کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا. لیکن ہوتا ہے نا انسان کو, جب ایک نعمت ملتی تو انسان چاہتا ہے ایک تھوڑی سی اور بھی مل جائے, ایک قدم اور آگے, ایک ہمت ہو جاتی ہے نا, جرت ہو جاتی ہے. تو اپنے مطالبے کا اظہار کر لیا, لیکن بعد میں کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں نے ایسی بات بھی کیوں کی, اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. قال یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی, فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کر لیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو, بس جو کچھ میں تمہیں دوں اسے لے لو اور شکر بجا لاؤ. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اب دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منع کردہ چیز سے منع ہو گئے اور توبہ کر لی اور اللہ کی پاکی بیان کی, تو اس کے عوض خیر کثیر ملی ان کو، یعنی اس مطالبے کے بعد بے ہوش تو ہوئے، گرے، پھر اللہ نے اٹھایا اور انہوں نے توبہ کی، فرمایا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، اپنا رسول بنا لیا ہے، جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو لے لو اور اس پر شکر ادا کرو. جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی خیر کے کام کے لیے آپ کو چن لے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص شکر ادا کریں، اس شکر میں خاص صدقہ کریں، خاص نفل پڑھیں، یعنی کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں، اگرچہ شکرانے کے نفل نہیں ہوتے بطور خاص، کوئی سجدہ شکر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کی کوئی خبر ملتی تھی تو آپ سجدہ کرتے تھے شکر کے طور پر. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو دینا تھا پہلے فرمایا کہ لے لو اس کو، اور پھر یہ سب کچھ لکھ کر دیا اور ان سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. نے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو احکامات دیے ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان کو لے لو اور ان میں سے جو بہترین ہے ان کی پیروی کرو. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سارے احکامات ہی بہترین ہیں، لیکن کچھ احکامات دوسروں کی نسبت زیادہ بہترین ہیں، یعنی سبھی اچھے ہیں لیکن کچھ خاص احکامات ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے وہ اچھا ہی ہے، لیکن اس میں سے کچھ بہت ہی اچھا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدو الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر اسے چھپا کے دو اور محتاج کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، خیر لکم. تو اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں، دکھا کے دیں، چھپا کے دیں، کیسے دیں، کیسے نہ دیں. تو آپ دیکھیے کہ سامنے دینے میں بھی خیر ہے، لیکن اگر انسان خفیہ صدقہ کرے تو اس کا اجر زیادہ ہے. اور کبھی سامنے دے کر اگر نیت کنٹرول میں، تو سامنے دینے سے ہی کہ اوروں کو بھی خیال آ جاتا ہے، تو آپ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کر دیتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پیچھے آپ چھٹے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بدگوئی پہ زبان کھولنا پسند نہیں، مگر یہ کہ جس پہ ظلم کیا گیا اس کو کچھ اجازت ہے. لیکن بعد میں کیا فرمایا کہ معاف کر دو، درگزر کرو، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اسی طرح بدلہ لینے کی ہمیں اجازت ہے اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے، لیکن صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل. اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں، کوئی راستہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ صبر اور معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بلا شبہ جو شخص صبر کر جائے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لیکن عام طور پر ہم معاف کرتے نہیں ہیں، دل میں ضرور رکھ لیتے ہیں اور اس کی تاویل بھی کوئی نہ کوئی کر لیتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں ہم معاف کر رہے، بھلے وجہ کوئی بھی ہو، پھر بھی معاف کر کے، درگزر کر کے اپنے تعلقات کی اصلاح کر لینا اللہ کو زیادہ پسند ہے. یاد رکھیے کہ عقل مند لوگ ہمیشہ اچھی اور بہتر چیز کو ترجیح دیتے ہیں. مثلا آپ بازار گئے ہیں، کچھ خریدنے لگے ہیں، کیا خرید کے لے آئیں گے؟ وہاں جا کے کچھ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایپل زیادہ اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں، خوشبو سونگ کے دیکھتے ہیں، پھر رنگ دیکھتے ہیں، پھر آگے پیچھے دیکھتے ہیں، پھر بھاؤ پوچھتے ہیں. تو عقل مند لوگ سوچ سمجھ کے کچھ خریدتا ہے نا، جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ لاتا ہے، اور پھر آ کے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھو کتنی کم قیمت میں کتنا اچھا لے کر آئے، یعنی اس سے اپنی عقل مندی ثابت کرتے ہیں. اور جو ناسمجھ ہوتا ہے، آپ بازو کا سروینٹس کو پیسے دیتے ہیں، جاؤ یہ چیز خرید لو، وہ اتنی بےکار ردی اٹھا کے لے آتے ہیں، میں تو اس سے اچھا تھا میں خود ہی چلی جاتی. تو یاد رکھیے عقل مند لوگ ہمیشہ بہتر کو ترجیح دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. وہ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں, پوری توجہ سے سنتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, اور پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. وہی نہیں کہتے کہ اس کی بھی تو اجازت ہے نا, وہی ہے لیکن بہتر کیا ہے. یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں, اولو الالباب ہیں. تو اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیے کہ اگر کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا, مجھے اس جیسا نہیں بننا. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اچھی باتیں بھی سنتا ہے اور بری بھی, تو وہ اچھی باتیں کرتا ہے اور بری باتوں سے رک جاتا ہے اور بری باتوں کو آگے نہیں لے کے جاتا. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا, آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں, اچھی اچھی باتیں بھی ہوئی اور کچھ وہاں ناپسندیدہ چیز بھی ہو گئی. جب آپ گھر جاتے ہیں, مثلاً آپ یہاں سے جاتے ہیں دورہ قرآن کے بعد, تو آپ سے گھر والے پوچھتے ہیں کیسا رہا آج, کچھ نہ پوچھو میں تو آج اکڑ ہی گئی. ایسی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جن پر دو گھنٹے گزارنا بڑا ہی مشکل. اور کچھ لوگ وہ کیا جواب دیتے, اللہ میری تو آج روح سرشار ہوگی, میں نے تو اللہ کا یہ حکم سنا, مجھے تو فلاں بات میں اس چیز کا جواب مل گیا, اور وہ اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں. یہ دونوں رویے پائے جاتے ہیں نا. پھر اسی پر ہمارے اچھا یا کم اچھا ہونے کا انحصار ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں. ایک بات کرنے والا کہاں پہنچ جاتا ہے اور دوسرا کہاں جا گرتا ہے. ایک شکر گزار ہے, دوسرا صرف خامیاں دیکھتا ہے. ایک شخص صرف اچھی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے اور دوسرا صرف کانٹے دیکھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اچھے لوگ, عقل مند لوگ کہیں پر بھی ہوں, صرف قرآن کی مجلس میں نہیں, کہیں پر بھی ہوں, وہاں سے اچھی چیزیں اٹھا کے لاتے, اچھی چیزیں چن کے لاتے, اس مجلس کی اچھی باتیں یاد رکھتے ہیں اور پھر انہی کو آگے شیئر کرتے ہیں اور بری باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. پھر اس کا یہ معنی بھی کیا گیا کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور اس کے علاوہ اور باتیں بھی سنتے ہیں, لیکن وہ پیروی قرآن ہی کی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی علم تو بہت سارے ہیں, حکمت کی باتیں بھی بہت لوگ کرتے ہیں, اقوال زرین اور وزڈم کی باتیں اور وزڈم گروز بھی بہت سے ہیں. ہاں سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن جو بات اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کی ہے, اور وہ اس کو سب پر ترجیح دیتے ہیں. یہ سب پر ٹاپ پر ہے, یہ ان کے فوکس میں ہے. ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو کان لگا کے بات سنتے ہیں, پھر اس میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں, اور وہ دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہی ہدایت دی گئی تھی, کیونکہ وہ اخلاق کی بلندیوں پر ہوتے ہیں نا پیغمبر, اور وہ عظیمت کی راہ اختیار کرتے ہیں, رخصت کی نہیں. اب دیکھیں کہ بہت سے فقہی احکامات ایسے ہیں کہ جن کو جان کر آپ کو رخصت کے پہلو دین میں ملتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے, یہ کر سکتے ہیں, مجبوری میں یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو صاحب ایمان اور عقل مند لوگ ہوتا ہے وہ رخصتوں کی بجائے کس پہ نظر رکھتا ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے, عظیمت کس میں, زیادہ اجر کس میں ہے, کون سی راہ زیادہ بہتر ہے, اور وہ اختیار کرتا ہے, اور یہ اس کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. پھر فرمایا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں, وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے, اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے, اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے, اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا, اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ اکبر. هل يجزون الا ما كانوا يعملون, کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں. یہاں بھی ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے, اور وہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر اور بے صبرا پن علم سے محروم کر دیتا ہے انسان کو, اللہ کی آیات سے دور کر دیتا ہے. ہم نے جب اپنے ماسٹرز میں پہلے دن کی کلاس اٹینڈ کی تو ہمارے استاد نے ایک بہت اچھی بات کہی, اور مجھے آج تک یاد ہے کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم جو ہے وہ شرم کرنے اور تکبر کرنے سے ضائع ہو جاتا ہے. اس دن میں نے اصول بنایا تھا کہ جو بات مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں بغیر جھجکے پوچھ لوں گی استاد سے، کیونکہ ایک بعض اوقات سوال ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات ہم شیئر کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اگر غلط ہوگی تو بتا دیا جائے گا غلط ہے، کیونکہ یہ بھی ایک تکبری کی ایک قسم ہے نا کہ ہم چھوٹا نہیں بننا چاہتے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے گا، یا پھر ساتھ جھجک بھی شامل ہو جاتی. ایک اور کسی بزرگ نے کہا کہ جو علم سیکھنے کی ذلت پر ایک گھڑی صبر نہ کر سکے وہ جہالت کی ذلت میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ سیکھنے جاتے ہیں آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی، بعض اوقات کوئی اور آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے کوئی بات، تو پھر آپ کہتے ہیں بس چھوڑو آج کے بعد میں نہیں جا رہی. تو آپ نہیں جا رہے علم کی مجلس میں تو کیا ہوگا، لا علم رہ جائیں گے، وہ خیر جو دوسرے تکلیف اٹھا کے حاصل کر رہے ہیں آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، نقصان کس کا ہے، اپنا ہی. تو یاد رکھیے ہمارے اندر جو کمزوریاں نا نفس کی اور ہمارے دلوں کی نجاستیں، یہ بعض اوقات قرآن کے حقائق کو سمجھنے نہیں دیتی. جس طرح قرآن پڑھتے ہوئے ہم پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں نا، ظاہری پاکیزگی کا، اسی طرح دل بھی جن کے پاکیزہ ہوتے ہیں اس میں سے وہ اس کو خالی کر لیتے ہیں. جیسے پہلے میں نے بات کی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے جو پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، کھلے دل سے کھلی آنکھوں سے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جب یہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے دلوں کو جو گندگی سے بھرے ہوئے ہیں قرآن میں غور و فکر سے روک لیتا ہے، قرآن ان کے دلوں تک نہیں اترتا. جب دلوں تک نہیں جاتا تو پھر عمل بھی نہیں بدلتا.